أزل كم سلسل خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قلت فيه لبني فإن أبقى عني أتبت بجلي علي ولعل الذي يبقى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد ليما منك يا رب إنك تدعوني فولي وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأنني أتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرحان عبدك الجاهل وجد علي بفضل الصون إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفول مسخر الرياح فالق الأسباب ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخال باسط الرزق فالق الأسماء ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وغرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا فقير يعادله قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين انادي ويستر علي كل عورة وراسي ويعظم النعمة علي فلا جازي فكم من موهبة غنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليها حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يلتقى حجابا ولا يغلق بابا ولا يرد صائله ولا يخيب آمنه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف الآخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين مغضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترج بالأرض وما رغى وتموج البحار من يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك أنبيائك ورسلك سفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على السبطي الرغم وإمامي الغنى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينك الذي ارتضيته له وابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخير. اللهم إنا نرغب في دولة كريمة تعز بنا الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجز به طلباتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعواتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاغت الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلل لنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
قد أرسلها كلي فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں ہم وارد ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. ترجمہ: من کانا، جو بھی ارادہ کرے گا عاجلتا کا، عاجلہ یعنی فوریت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے، عجلنا له فیہا تو ہم اس کے لیے جلدی کر لیں گے اس دنیا میں، ما نشاؤ وہ چیز جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں، لمن نریدو جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم اس کے بعد پھر اس کے لیے جہنم ہوگا، یصلاها مذموما مدحورا کہ اس جہنم میں وہ ڈالا جائے گا اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں پہنچ جائے گا. مذموما مدحورا بڑی سخت حالت میں، بڑی سخت کیفیت میں، مدھورا تقریباً بارگاہ الہی سے دھتکارا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہاں پر اختیار رکھا ہوا، اب انسان چاہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر لے کہ اللہ مجھے تو اس دنیا میں ہی دے دے. ایسے شخص کے لیے پھر آخرت کا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پالنے والے بس اس دنیا کے لیے حسنہ دے دے، وما لو ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر دے اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو انسان کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ من کانا یرید العاجلہ، جو فوریت کے ساتھ کچھ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوریت کے ساتھ دے دیتا ہے. لیکن آیت یہاں پر اس بات کو کہہ رہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، سب چیزیں نہیں دیتا. یعنی ایک انسان مادہ پرست ہو جاتا اور کہتا ہے پالنے والے مجھے تو دنیا میں سب دے دے، میری نیکی کا بدلہ دے دے، اچھائی کا بدلہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا ضرور، لیکن ساری چیزیں نہیں جو وہ مانگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مادی دنیا جو وہ محدودیت رکھتی ہے، اور محدودیت کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتی. محدودیت کی وجہ سے ساری چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ماں نشاؤ، جو ہم دینا چاہیں گے وہ ہم دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے؟ سب کے لیے بھی نہیں. لیمن دوری جس کو اللہ ارادہ کرے گا دے دے گا، کچھ لوگوں کو نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تو فطرتاً اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ٹھہر گئی ہے، تو وہ لے لیں جو ان کو چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر فعلاً مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سے ابھی ان کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ سے ابھی ان کی محبت کا رشتہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں اللہ پھر ان کو سب کچھ نہیں دیتا، بلکہ اللہ ان کو تکلیفوں، مشکلوں، زحمتوں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب رغبت پیدا کر لیں تو پھر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں. ثم جعلنا له جہنم، اب جو شخص بھی اس دنیا میں مانگ لے گا اپنے کام کا بدلہ، اس کو اس کے کام کا بدلہ مل جائے گا، لیکن اس کے بعد ثم جعلنا له جہنم، اس کے بعد جہنم کو اس کے لیے قرار دیا گیا. کیوں جہنم کو اس کے لیے قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اب اس کے کام کا بدلہ، اس کے فعل کا بدلہ اسے علیکم السلام ورحمۃ اللہ مل گیا. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اس کے مانگے ہوئے کام کو، اس کے مانگی ہوئی چیز کو اس کے ادا کر دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ پر اس کا کچھ بھی باقی نہیں ہے. اب جب مرنے کے بعد وہاں پہنچے گا تو اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سرمایہ نہیں، اس لیے اس کے لیے جہنم. یصلاها اس جہنم میں جائے گا، اور اس طرح سے جائے گا کہ بالکل مذموم، ذلت و خواری کی حالت میں، اور مدحورا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ ہوا، نکالا. تو اب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور کہیں کہ پالنے والے ہمیں دے دے، ہمیں آخرت میں نہیں چاہیے، اور چاہیں تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں. لیکن دنیا اور آخرت کے مانگنے میں اتنا ضرور خیال کیا جائے کہ پالنے والے سے یہ کہا جائے کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو وہ عطا کرے، ہر چیز ہمیں ہماری مانگی ہوئی ہمیں نہ دے دے. اگر خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی ساری چیزوں کو ہمیں دے دے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم خود مصیبت میں پھنس جائیں گے, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے, بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے لیکن بہتر نہیں ہوتی, جیسے کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ سے پہلے پہلے وہ عطا کر جو دنیا کی بھی خیر ہے جو آخرت کی بھی خیر ہے. اگلی آیت اسی کے کنٹینیوشن, ومن اراد الآخرت, یہ کیا تھا, من کانا یرید العاجلتا, جو فوریت سے اپنا اجر مانگتا ہے. ومن اراد الآخرت, اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے, ایک وہ سعلہ سعیا, اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے, وہ مومنون, اس حالت میں کہ وہ ایمان بھی لایا ہوا ہے, تو اولئک کانا سعیهم مشکورا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی اور کوشش اللہ تعالیٰ کی نظر میں شکریہ کی لائق ہے. تین چیزیں یہاں پر بتائیں گے, من اراد الآخرت, پہلی چیز ہے کہ آخرت کا ارادہ کرے, دوسری چیز ارادے کے بعد سعلہ سعیا, اس کے لیے کوشش کرے, پہلے ارادہ پھر کوشش, لیکن وہ بھی کس حال میں, اس حال میں وہ ہوا مومنون, کہ وہ ایمان لایا ہوا ہو. بس اگر وہ ارادہ نہیں کرتا یا ارادہ کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا, بیٹھا رہتا ہے کہ ملے گا ملے گا, نہیں ملے گا نہیں ملے گا, نہیں. من ارادہ, جو ارادہ کرے اس کے بعد کوشش کرے, اور اس کے ساتھ آگے تیسری چیز کیا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں, تو ایسی صورت میں اولئک کان سعیهم مشکورا, کہ اس کی سعی جو ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا اس کے بدلے میں میں جنت دوں گا, نہیں, جنت سے بڑھ کے ہے کہ ہم اس کے کام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم اس کے کام کو قابل ستائش اور قابل تعریف اور قابل تشکر قرار دیتے ہیں. تو دو طرح کے لوگ ہو گئے, ایک وہ لوگ کہ جو دنیا میں مانگتے ہیں, ایک وہ لوگ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, ارادہ اچھا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایمان ان کے پاس موجود ہے. دو تین دن پہلے کی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہی کہی تھی کہ ہر شخص جنت میں نہیں جائے گا, جو ایمان لائے, عمل صالح کرے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ چار شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں, اس کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ارادہ کرے, اگر ارادہ ڈھیلا ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ نہیں ملے گا, ارادہ کر کے کوشش نہیں کرے تو بھی نتیجہ نہیں ملے گا, ارادہ بھی کرے کوشش بھی کرے لیکن ایمان اس کا صحیح نہ ہو تو پھر اس کے لیے مشکل ہے. اگلی آیت میں ہم جاتے ہیں, کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, یہ سب وہ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب وہ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. نمد تو بمانے مدہ, مدد کرنے کے ہیں, ایک طرح سے کھینچنے کے ہیں, لیکن یہاں پر جو معنی دیے گئے ہیں مدد کرنے کے, کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, یعنی ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو عاجلہ مانگتے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. کلن نمد ہؤلاء, ہم ان سب کی مدد کرتے ہیں, وہؤلاء من عطاء ربک, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ جناب اگر ہم دنیا مانگیں گے تو اللہ نہیں دے گا, نہیں دے گا. کوئی یہ کہے کہ جناب ہم آخرت کی کوشش کریں گے, ہماری جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی ہمیں ملے گا, وہ بھی غلط. دنیا مانگنے والے کو دنیا, آخرت مانگنے والے کو کوشش کرنے اور ارادے کے ساتھ جب وہ کوشش کرے گا تو ملے گا. لیکن یہ دونوں کو کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا, یہ جان لو کہ تمہارے رب کی عطا جو ہے وہ محدود نہیں ہے, محظور نہیں ہے, کسی ایک خاص محدودے میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود رب جو ہے کسی محدودے میں نہیں ہے, نہ زمان کے, نہ مکان کے, نہ صفت کے, نہ کسی اور کے, یہ رب بغیر کسی قید کے. اسی لیے کہا گیا کہ ذات الہی میں فکر تفکر مت کرو, اس لیے کہ تمہارا ذہن اس چیز کو تصور اور اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. پھر کیا کریں, اس کی صفات میں, اس کی موجود مخلوقات میں, اس کی آیات میں, اس کی نشانی میں ہم غور کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہا ہے کہ کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, یہ ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے. اور وما کان عطاء ربک محظورا, تمہارے رب کا عطا جو محظور نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت, انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, اب تم دیکھو کہ جو کوشش کرتے ہیں, اب جنہوں نے عاجلہ مانگا اس کی گفتگو ختم کر کے, کہ جو کوشش کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا, انظر کیف فضلنا بعضهم, دیکھو کہ کیسے ہم نے فضیلت دی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر. وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا, لیکن یاد رکھو کہ آخرت جو ہے درجات کی لحاظ سے بڑا ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بڑا. یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی کوشش کا بہت بڑا بدلہ مل جائے, کوشش چھوٹی ہے لیکن بدلہ بڑا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی کوششیں کریں لیکن ظاہری طور پر کوئی بدلہ نہ مل رہا. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض وجوہات کی بنا پر بعض فضیلتیں یا اولویتیں دے دیتے. فضیلت یہاں پر بمانے کوئی وقت مثبت چیز نہیں ہے, فضیلت بمانے ایک کو دوسرے پر فوقیت. اب مادی لحاظ سے بھی فوقیت ہو سکتی ہے, معنوی لحاظ سے بھی فوقیت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض کو ہم بعض پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں, لیکن یہ پارٹی بازی کی بنا پر نہیں ہے, یہ اس بنا پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پسند کر لیا تو اس کو دے دیں. اللہ تعالیٰ کی پسند بھی ملا کے رکھتے. اس کا ملا یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرے, انسان خود سعی کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے سامنے پیش کر دے. جب وہ کوشش کر لے, کوششیں صحیح ہوں. اب مثال کے طور پر ایک انسان پورا دن نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے, روزہ رکھتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا, میں نیت نہیں کرتا, میں بس بھوکا رہتا ہوں, تو نہ نماز کا فائدہ ہوا نا. اسی طرح سے ایک انسان ہے, دن رات ساری واجبات کرتا ہے لیکن جو اصول دین ہیں ان کو صحیح طرح سے قبول نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کی محنتیں ضائع جانے کا امکان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم بعض لوگوں کو فضیلت دیتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں کہ سب ایک ہی لیول پہ چلتے ہوں, کوئی اوپر لیول پہ کوئی, لیکن بلند آخرت تو اکبر و درجات ہیں. دنیا کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل جو وہ آخرت ہے تو درجے کے لحاظ سے اکبر ہے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دنیا میں اگر تمہیں فضیلت نہیں ملی, تم نے محنت کی, تم نے کوشش کی, تم نے بڑا کام کیا لیکن کوئی تمہاری طرف راغب نہیں ہوا, تمہاری فضیلت نیچے ہو گئی. لیکن ایک نے تھوڑا کام کیا, اس کا کام زیادہ سامنے آ گیا. تو دنیا کے لحاظ سے فضیلت کو تم زیادہ فضیلت مت سن. فضیلت ہے, نظر آ رہی ہے, لیکن ولل آخرت اکبر و درجات ہیں. جان لو کہ آخرت جو ہے وہ درجات کے لحاظ سے اکبر ہے, یہاں کے مقابلے میں اونچا ہے, یہاں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. وہ اکبر و تفضیلہ, تو درجات کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی آخرت کا درجہ اصل ہے. اور آخرت میں یہ بات واضح ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں, مومنین کے مختلف درجات ہیں, اور ایسے مرحلے پر مومن پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. اور یہ درجہ شہداء کے لیے کہ شہید جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کو جنت دی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے پہلے والے میں نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی ہے کہ میں یہ اورے یہ میوے یہ باغ, یہ تو وہاں پر بھی مل جاتا تھا, اسے اور اونچے درجے پہ لے جایا تھا, پالنے والے یہ بھی میرے لیے کافی نہیں ہے. کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان دی ہے, اب اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی کو نظر میں رکھے گا. حدیث میں درجات بڑھائے جاتے ہیں بڑھائے جاتے ہیں, یہاں تک کہ رضوان اللہ کی منزل پہ لے جایا جاتا ہے. کیا منزل ہے, کیسی ہوگی, ہمیں معلوم نہیں, لیکن جب رضوان اللہ کی منزل پر انسان پہنچے گا, یہ شہید پہنچے گا, تو کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری اس قربانی کا بدلہ تو نے اب صحیح طرح سے دیا ہے. تو آخرت کے درجات جو ہیں ان کی فضیلت ہے وہ بڑے ہیں, اور آخرت میں جو فضیلت جس کو مل جائے وہ اصل فضیلت ہے. دنیا کی فضیلت یا دنیا کی شہرت, دنیا کی جاہ و جلالت و رسم اس کو مت دیکھو. ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا, مثال کے طور پر بعض مرتبہ انسان ظاہر طور پر چھوٹا کام کرتا ہے لیکن وہ چھوٹا کام کسی اور کام کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا نتیجہ دے دیتا ہے. نظر آتا ہے کہ جناب واقعی بہت بڑا کام ہو گیا, لیکن آیا واقعی آخرت کے لیے یہ اجر کے لحاظ سے اچھا ہے, اجر کے لحاظ سے یہ مفید ہے, یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں پر یہ نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا, ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی یہ کہے کہ جناب صرف ہم آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں, دنیا کے لیے کوشش نہیں کرتے, تو یہ درست نہیں. آپ کو دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. جب دنیا کے لیے کوشش کی, صحیح طرح سے کوشش کی تاکہ یہاں پر بھی عزت و آبرو اور احترام کے ساتھ زندگی گزارے, لیکن اس طرح سے کریں کہ آخرت کے لیے تیاری ہوتی رہے. صرف دنیا کے لیے کوشش فائدہ نہیں ہے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اطاعت الہی میں اپنے آپ کو کامل کر لیں. جتنا اطاعت الہی میں اپنے آپ کو آگے ڈالتا جائے گا اتنا ہی اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی جائے گی. لیکن جب دنیا اچھی ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس مال دولت عزت شہرت ہر چیز ہو جائے گی. دنیا اچھی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اب سختی اس کو سختی نہیں لگے گی, تکلیف اس کو تکلیف نہیں لگے گی, پریشانی اس کو پریشانی نہیں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ساری تکلیفوں ساری سختیوں ساری مشکلات سے گزرے, لیکن کبھی بھی انہوں نے احساس نہیں دلایا کہ دنیا ہمارے لیے مصیبت ہے, نہیں, بلکہ اس دنیا کو انہوں نے صحیح طرح سے اپنایا، زندگی گزاری، لیکن اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا. تو نہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہاں پر بالکل فقیرانہ زندگی گزاریں جس طرح صوفیوں نے کیا ہوا ہے، کہ ہم بالکل فقیرانہ زندگی گزاریں اور اپنی زندگی میں کوئی عیش آرام نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اما جو تیرے رب کی نعمتیں ہیں اس کو بیان کر، اس کو ریا کی خاطر نہیں، لیکن کم از کم یہ کہ تیرے رب نے تجھے جو نعمت دی ہے، ایک کسی کو علم کی نعمت دی ہے، ایک کسی کو ایسی شخصیت دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ کام کروا سکتا ہے، ایک کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی ہے، ایک کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور ڈائریکشن میں مال کے ذریعے، مکان کے ذریعے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو نعمت کے طور پر دی، اب اس کو شو نہیں مارنے کی ضرورت، لیکن کم از کم اس نعمت کا اظہار ضروری ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس لیے صوفیزم والا طریقہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اب آگے چل کے آئے گا، نہ اسراف نہ تفسیر، آگے چند آیتوں میں آئے گا، شاید اللہ تعالیٰ نے چاہے تو کل کی گفتگو میں آ جائے گی، کہ نہ افراد نہ تفریق، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو، نہ بالکل چھوٹا گھر نہ بہت بڑا گھر. معصوم سے پوچھا گیا کہ انسان کی بدبختیوں میں سے کیا ہے، تو انسان کی بدبختیوں میں سے یہ ہے کہ اس کا گھر بہت چھوٹا ہو. اب دیکھیں معصوم خود یہ پسند نہیں کرتے، لیکن پھر دوسری طرف سے جب اسراف کی صورت آتی ہے تو امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے بہت بڑے مکان میں رہ رہے ہیں، عجیب و غریب صورت حال ہے، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے تیاری کا ارادہ نہیں رکھتے. میں کہا رکھتا ہوں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر تمہیں آخرت سے دور کر دے اور تمہاری توجہ آخرت سے دور ہٹ جائے. درود پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد. اب یہاں سے ایک اور ڈسکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کر رہا ہے آیت نمبر 22 سے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. دیکھو تم اپنے رب کے ساتھ، لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کسی اور الہ کو قرار مت دو. فَتَقْعُدَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بالکل بے یار و مددگار رہ جاؤ گے، لاوارث رہ جاؤ گے. یعنی ایک تو توحید میں اپنے آپ کو خالص کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ قرار مت دو. بعض مرتبہ ہمارے درمیان میں جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کس کو اپنا الہ قرار دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کس کو اپنا رب قرار دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کون ہمارا ہے جو ہمارا واقعی معنی میں اللہ ہو. لیکن جب عملی منزل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کام کروانے والا ہے ہم اس کو بھی ایک اونچی منزل پہ دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس عزت ہے ہم اس کو بھی ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، شہرت ہے اس کو بھی خاص نظر سے دیکھتے ہیں، پیسہ ہے اس کو بھی خاص نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے توجہ ہٹ کے ان چیزوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور ایک طرح سے یہ ہمارے الہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، بت بننا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ اللہ کرنے والے تھے، لیکن جب بہت کچھ آنے لگا تب وہ بھول گئے. جیسے وہ درہم و دینار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت پریشان حال تھا، اس نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ مجھے تھوڑا کچھ دے دیں تاکہ میں تجارت کروں اور آگے بڑھوں. بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں مفید ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. اب رسول اکرم سے اس نے ضد کی، اس نے لے لیا وہ درہم لے لیا، کام شروع کیا. درہم رسول اکرم کے ہاتھ کا تھا، برکت والا تھا. جب اس نے کام شروع کیا تو کام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا. وہ شخص جو پانچ وقت نمازی تھا وہ تین وقت مسجد میں آنے لگا، تین وقت کے بعد پھر جمعہ آنے لگا، پھر جمعہ بھی نہیں آنے لگا. رسول اکرم نے پوچھا کہاں گیا، وہ کیا ہوا؟ کہا اس کا تو بہت بڑا تجارت ہے، بڑی بزنس ہے، مطلب کراچی سے باہر اس نے انڈسٹری لگا لی ہے اور پورا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنا لی ہے. کہا اسے کہو کہ زکات دے. جب یہ گئے ہیں اس کے پاس کہ رسول اکرم نے آپ سے زکات طلب کی ہے، کہ کیا زکات وکات کہاں سے آئے ہو، کیا بات کر رہے ہو، میرا اپنا کام ہے، کاج ہے، کوششیں سب میں نے کیا. بالکل قارون کی طرح، کہ جیسے قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تکبر مت کرو، اس طرح سے مت اپنے آپ کو وہ کرو، ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے رہو، نہیں یہ تو میرا اپنا کام تھا، میں نے اپنی محنت کی، میرے کینیا سے یہ مال و دولت میرے ہاتھ میں جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم اپنے مال و دولت پر اتنا گھمنڈ کرتے ہو، دیکھ لو. جب وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے لگا تو حضرت موسیٰ نے دعا کہ پالنے والے اس کا کوئی راستہ نہیں کہا، عین جبکہ اس کے زر و زیور کے قافلے جا رہے تھے اور وہ بہت اپنی شان و شوکت دکھا رہا تھا، زمین پھٹی وہ زمین میں آدھا دبا. اسے کہا اللہ وہ مجھے بچا لے, میں تکبر نہیں کروں گا اور آئندہ اپنے پیسوں پہ گمنڈ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو تیرا ٹائم ختم ہو گیا, آدھا بدن گیا نیچے اور اس کے بعد پھر پورا ہی پورا سب کچھ سارا قارون اور اس کا خزانہ. اسی لیے یہ ضرب المثال مشہور ہو گئے قارون کا خزانہ, اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گیا. فرعون کا حال, قارون کا حال. تو یہاں پر اس شخص نے کہا کہ میں زکات کس لیے, رسول اکرم کے پاس آئے اگر وہ زکات دینے سے انکار کر, رسول اکرم نے کہا کوئی بات نہیں. اب یہ پیسہ اس کے لیے کیا ہو گیا, الہ ہو گیا. لا تجعل مع اللہ الہاً آخر, دنیا میں محال ہے کہ کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں کسی اللہ کو تصور بھی کرے. انسان کی فطرت میں یہ ہے ہی نہیں. جیسے انسان کی فطرت میں دو متناقض چیزیں جمع ہونا نہیں ہے, یعنی آگ اور پانی ایک جگہ پہ ایک وقت میں ایک ہی طرح سے جمع نہیں ہو سکتے, اسی طرح سے انسان اپنے ذہن میں ایک خالق کے علاوہ کسی خالق کو تصور کر ہی نہیں سکتا. لیکن پھر کرتا کیا ہے, کرتا یہ ہے کہ دوسری طاقت اور چیزوں کو سمجھتا ہے, یہ بھی کچھ نہ کچھ طاقت رکھتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں شرک خفی. جیسے ہم توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ توحید در ذات الہی, توحید در صفات الہی, توحید در عبادت. یہ توحید کیا ہے, وہ توحید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں. اسی طرح سے شرک ذات باللہ میں, صفات باللہ میں, یا مؤثر باللہ میں, یعنی وہ چیز جو اثر انداز ہو سکتی ہے اللہ میں, یا اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہم بلو لا کے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر دیتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے اتنا, لیکن اگر قارون والا خزانہ آ جائے اور اس کے بعد ہم سے کہا جائے خمس دے دو, زکات دے دو, رد مظالم دے دو, انسان کا دماغ پھر جاتا ہے. جب دماغ پھر جاتا ہے تو پھر تو اس شخص نے بھی میں انکار کیا. رسول اکرم نے کہا اچھا اسے کہو جا کے میرا وہ ایک دینار واپس دے, اور اس نے اٹھا کے دے دیا واپس. اتنے دینار ہیں میرے پاس, اس سے کیا فرق پڑتا. وہ دینار چلا گیا واپس. اب وہ شخص کے جو تجارت میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا اور اتنا خناس اس کے دماغ میں آ گیا تھا کہ اس کا پیسہ اس کا مال ہو گیا, نتیجہ کیا ہوا, نقصان نقصان نقصان. اب وہ جمعے میں بھی آنے لگا, اب وہ نماز جماعت میں بھی آنے لگا, اور آخر زیرو کلو میٹر ہو کے مسجد میں اسی طرح سے آگے بیٹھ گیا جیسے پہلے بیٹھا. کیا ہوا, کیا دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگ اہل نہیں ہوتے ہیں بعض چیزوں کے, اگر ان کو وہ مل جائے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے حد اور اپنی حدود سے باہر نکل کر بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پالنے والے جو تم مجھے عطا کرو اس میں مجھے اطاعت گزار کی منزل میں رکھو. اگر ہم اطاعت گزار کی منزل میں نہیں رہیں گے تو جو کچھ مل جائے, چاہے وہ امامہ ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے مرجعیت ہو, چاہے کچھ بھی ہو, یہ سارا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. درود پڑھتے ہیں, ذرا سا آواز کا مسئلہ وہاں سالو کر دیں. ایک اور درود پڑھ دیں, محمد تو لا تجعل مع اللہ الہاً آخر فتقعد مذموما مخذولا, کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ قرار مت دینا, ہے نہیں لیکن تم بھی قرار مت دینا, کہیں تمہارے دماغ میں خناس نہ آ جائے کہ تم اپنے رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا یا کسی چیز کو اپنے رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سوچو. فرعون کا کیا تھا, فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا, الہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں ہوں جس نے تمہیں خلق کی ہے. فرعون کو یہ نہیں معلوم کہ کل کو وہ اگر کھاتے کھاتے کھانا اٹک جائے اس کے گلے میں تو کوئی اس کو نیچے یا اوپر لے جانے والا نہیں. کھانا تو بڑی چیز ہے, مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے انسان. تو انسان اپنی حدود سے جب نکل جاتا ہے, جب اپنی حدود کو نہیں پہچانتا, وہاں پھر وہ اپنا نقصان کرنا شروع. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کسی اور کو, عبارت اس طرح سے ترجمہ کی جائے گی, دیکھو کسی اور کو اللہ کے سوا الہ قرار مت دینا. اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ قرار دیا, فتقعد مذموما مخذولا, تم بالکل ایک مخذوم اور مذموم ذلت والے اور بے آسرا ہو جاؤ گے, تمہارا کوئی سرپرست نہیں رہے گا, تم بالکل ایسے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے کہ تم سوچ نہیں سکو گے. کیوں, اس لیے کہ جو سرپرست ہے وہی سر سے ہاتھ اٹھا دے, جب سرپرست سر سے ہاتھ اٹھا لے کہ ٹھیک ہے تم اپنے میرے علاوہ کسی اور کو رب جاننا چاہتے ہو آؤ تم کو دکھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی اور کو الہ بنایا تو ظاہری طور پر تم ہو سکتا ہے بہت ترقی کرو ترقی کرو, لیکن ایک جگہ آ کے ایسے پھنس جاؤ گے کہ اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نہیں بنا سکتے ہم, الہ نہیں بنا سکتے, لیکن بعض مرتبہ تصورات میں یا عملی زندگی میں بعض چیزیں انسان کے لیے بت بن جاتی ہیں. اگر کسی چیز کو ہم نے بت بنایا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پھر اسی بت کی پوجا کرو, جو بھی عبادتیں تم کر رہے ہو اسی بت کے لیے کرو, اور قیامت میں بھی تمہیں اجر اسی سے ملے گا, میں تمہارا کچھ بھی نہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہیں کرتا, زندگی دیتا ہے, سانس دیتا ہے, سورج دیتا ہے, پانی دیتا ہے, ہوا دیتا ہے, یہ چیزیں دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کافر ہے تو میرا انکار کرتا ہے. فرعون سے بڑھ کے تو ہمارے سامنے مثال نہیں مٹ, شیطان سے بڑھ کے تو ہمارے سامنے مثال نہیں مٹ. شیطان نے کہا پالنے والے مجھے دے دے, اللہ نے کہا لے لے, اور یہ وہی کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. اسی طرح فرعون نے کہا میں خود رب ہوں, میرے سامنے کون رب ہے, اللہ نے کہا چل بن جا. اب جب بنا ہے تو بن کے دکھا, پھر اپنی موت کو بھی تو دور کر. تو یہ بڑی بڑی مثالیں ہم اپنے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں لائیں کہ اپنی زندگی میں کسی چیز کو اپنا الہ قرار نہ دیں. اگر ہم نے کسی اور کو اپنا الہ قرار دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم بے سرپرست ہو جائیں گے, مقبولہ ہم بالکل خزلان والے ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی سرپرست باقی نہیں رہے گا. یہ جملہ آئندہ کی آیتوں سے پہلے کا ایک مقدمہ ہے, کیونکہ آئندہ کی آیتیں انسان کے لیے بہت سخت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ مقدمہ تیار کیا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کی کو اپنا الہ قرار مت دینا. یہاں سے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آگے کی آیت بھی پڑھ دوں, ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. وہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, اس کے بعد اب کیونکہ مطلب سنگین ہے اور سنگین مطلب کو بیان کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم قائم کر دیا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی کو الہ قرار مت دینا, یعنی جو میں کہوں میری بات ماننا. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں سنو, کیا کہنا چاہ رہا ہوں, وقضا ربک, حکم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, فیصلہ کر دیا, وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه. دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں بھی ہے لیکن تم کسی اور کی عبادت مت کرنا. پہلی والی آیت کی کنٹینیوشن میں سے کہ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں, وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو, اور پھر بالکل اس کے بیلنس میں وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان سے بھیجو, والدین کے ساتھ احسان سے بھیجو. اما یبلغن عندک الکبر, اگر تمہارے نزدیک وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں, احدہما او کلاہما, ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک مت کہنا, ولا تنہرہما, ان کو جھاڑنا مت, وقل لہما قولا کریما, اور ان کے ساتھ قول کریم بیان کرنا, وقفد لہما, اور پھیلا دینا ان کے لیے جناح الذل, تم اپنے پروں کو ذلت کی حالت میں, من الرحمت, رحمت کی صورت میں, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور یہ بھی کہو کہ پالنے والے میرے والدین پر اس طرح سے رحم کرنا جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس حکم کو بیان کرنے کے بعد کہ وہ قضا ربک, تمہارے رب نے حکم کر دیا ہے, قضا کر دیے, فائنل کر دیا ہے, کیا اللہ تعبدوا الا اياه, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں, نہ کر سکتے ہو نہ ہو سکتی ہے اور سوچنا بھی نہیں. جو ہم ظاہری طور پر اگر کسی چیز کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں, ورنہ در حقیقت وہ عبادت, حتیٰ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت اگر شرائط کے بغیر ہو تو وہ عبادت نہیں ہو. صبح سے آپ سحری کریں اور اگر میں روزے کی نیت نہیں کرتا ہوں, میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, بس حالت روزے کی لیکن روزہ نہیں رکھتا, تو یہ بھی عبادت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی شرطیں ہیں, جب شرطیں پوری کریں گے تب عبادت ہوگی، تو جب بغیر شرط کے عبادت کریں گے تو وہ نہیں ہوگی، اور کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جو عبادت کی صورت کسی اور چیز کے لیے تم کر رہے ہو تو تم وہ بھی انجام مت دو. وہ بالوالدین احسان، اب والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ. وہ بالوالدین، والدین تو در حقیقت ترجمے کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے وہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دنیا میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آبا و اجداد کو بھی والدین کے حکم میں لایا گیا. لیکن یہ حکم ڈائریکٹ پہلے والد اور پہلی والدہ کی جس کے ذریعے آیا ہے. وبالوالدین احسانہ کا لفظ جو ہے وہ بعض مرتبہ غلط ترجمہ ہوتا ہے، اور کہتے والدین کی اطاعت کرو. بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسی آیت آپ کو ملے کہ جس میں والدین کی اطاعت کا حکم آیا ہو. آگے بھی چل کے جو اور آیتیں قرآن مجید میں ہیں وہاں پر بھی وبالوالدین احسانہ. اطاعت ایک منزل ہے کہ جس میں انسان ان کی بات مان لیتا ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے. احسان کی منزل اس سے اوپر کی، کہ نہ صرف اطاعت کرو بلکہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی. تو والدین کے ساتھ صرف اطاعت کی منزل نہیں بلکہ اطاعت سے اوپر کی منزل ہے. وبالوالدین احسانا، اطاعت کے اوپر والی منزل کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. کیوں احسان سے پیش آؤ؟ اس لیے کہ جو انہوں نے تمہارے لیے خدمت کی ہے، جو تمہارے لیے کوششیں کی ہیں، جو تمہارے لیے محنت کی ہے، تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو. بہت سے واقعات ہیں، بہت سے روایتیں آپ نے سنی ہوئی. صرف اتنا سا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ واقعہ منسوب ہے، اور ایک حدیث میں یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ رسول اکرم سے بھی واقعہ منسوب ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنی پیٹ پہ لے کر طواف کرا رہا تھا. جب طواف ختم ہوا تو اس نے رسول اکرم کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کہ رسول اللہ کچھ ثواب ملا مجھے؟ کچھ میں نے والدین کا والدہ کا حق ادا کیا؟ رسول اکرم نے کہا کہ وہ پیدائش کے وقت جو درد ہے اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ یہ ساری خدمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کتنی تکلیف ہے، کتنی شدت ہے، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. تو اب کیونکہ انسانی سسٹم کو باقی رکھنا ہے ایک، خاندانی سیٹ اپ کو باقی رکھنا ہے دو. ویسٹ نے خاندانی سسٹم کو ختم کر دیا، اسی لیے کتنے ولد الزنا وہاں پر پائے جاتے ہیں، کتنی ایسی اولادیں پائی جاتی ہیں جن کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں. ابھی ایک شخص نے امریکہ میں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کرانے کے بعد کہا کہ بھائی ڈھونڈو میرے والدین کون ہیں، کم از کم میں جانوں تو کہ میرا والد کون ہے، میری والدہ کون ہے. یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کو جانے، جاننے کے بعد ان سے رابطہ کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی رنگ رلیاں اور مشغولیتیں ہمیں اتنا مصروف کر دیں کہ ہم اپنے والدین کے پاس روز ملاقات نہ کریں، بلکہ سال میں ایک دن رکھیں کہ والدین سے ملنے کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن فطرت انسان کا تقاضا یہ کہ وہ جاننا چاہے گا کہ اس کے والدین کون ہیں، اور جاننے کے بعد وہ اپنے بہت کم ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے جو میں بھی بتاؤں گا، بہت کم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی خواہش نہ رکھتا. کیوں؟ جیسے کہ فطری طور پر اس کو پتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ بھی یہ ہے، اور میرے لیے جتنے انہوں نے زحمت اٹھائی ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے کہ ایک تو کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اسی کی لائن میں وبالوالدین احسان. اب ایک شخص آتا رسول اکرم کے پاس، یا رسول اللہ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی بہت شوق ہے جہاد پہ جانے کا، لیکن میری والدہ راضی نہیں، وہ کہتی نہیں میں ان کے پاس رہوں، کیا کروں؟ رسول اکرم نے کہا کوئی بات نہیں، والدہ تمہاری راضی نہیں ہے اور پسند نہیں کرتی تو تم اس وقت مت جاؤ جہاد، اور تم اپنی والدہ کے پاس رہو، اور یہ تمہارے لیے جہاد سے تمہاری والدہ تمہارے پاس رہیں اور انہیں بہتر محسوس ہو، یہ تمہارے لیے جہاد کے ثواب سے زیادہ ہے. عجیب بات. اس کا مطلب ہے کہ جس کو بھی جہاد پہ جانا ہو والدہ اس کو روک لیں؟ نہیں. یہاں پر علماء سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا تشریح کر سکتے ہیں. پھر تو یہ ہوگا کہ پھر جہاد پہ کوئی نہ جائے، ہر کوئی والدہ کے پاس بیٹر. تو ایک تشریح یہ ہے کہ والدہ خود اپنے ایمان کے اس درجے پر ہو کہ اپنے بیٹوں کو خود بھیجے. ہم نے ایران کی جنگ میں، عراق میں جو ایران پہ حملہ کیا اور جنگ میں ہم نے دیکھا ایسی ماؤں کو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جانتا ہوں ان والدہوں کو کہ جنہوں نے کہا بیٹا تم یہاں کیا بیٹھے ہو، جاؤ تم جہاد پہ. اگر نہیں جانے کی ہمت رکھتے تو وہ لوگ ہمت دلاتے تھے. وہی واقعہ کربلا یہاں پر زندہ ہوا. تو انہوں نے ہمت دلائی کہ جاؤ. اور میں اپنی آنکھوں سے گواہ ہوں اس وقت اس شہید کے جنازے پر کہ میرا کلاس فیلو تھا, شہید ہوا. جب اسے دفن کرنے کے لیے اس کے والدہ کو بلایا گیا, کہا نہیں دفن کر دو, میرا یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں, میرا تحفہ اہل بیت کی شان کی اس میں, کہ یہ میری طرف سے تحفہ. میں یہ روک دوں کہ کیا کروں گی بیٹے سے, کہا بیٹا خدا حافظ جاؤ, تمہیں اہل بیت کے حوالے کی. عجیب تھی وہ ماں, اس کو بالکل رونا نہیں آ رہا تھا, اور لوگ الگ الگ طریقے سے بات کر رہے تھے اسے. نہیں نہیں, میں نے تحفہ دے دیا, تحفے پہ رونے کی بات نہیں ہو سکتی. تو یا تو والدہ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ یہ کہہ کے نہیں, اب جب اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت ہے تو تم جاؤ, میں تم کو روک نہیں سکتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ والدہ اگر کہہ رہی ہے رک جائیں, جو شخص رک رہا ہے اس کا جانا واجب عینی نہیں ہے. یہ فتوے بہت زیادہ جنگ کے زمانے پوچھے جاتے ہیں کہ میری یہ پوزیشن ہے, والدہ منع کرتی ہیں اور جہاد پہ جانا زمانے کے لحاظ سے ضرور. انہوں نے نہیں کہا اگر واجب عینی نہیں ہے, واجب کفائی کی حد تک ہے تب تک تو آپ گھر پہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر واجب عینی ہو گیا, واجب عینی اور واجب کفائی کا فرق بہت مختصر ہے. واجب عینی یہ کہ یہ کام ہونا ہے, اب اس کو کرنا ہے کسی طرح سے. واجب کفائی ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے وہ کام کر لیا, مثلا یہ کوڑا اٹھانا واجب کفائی ہے, سچ میں کہتا ہوں واجب کفائی. اور تعجب ہے یہاں کے جو پتہ نہیں کیا کہتے, ناظم کہتے دوسرے کہتے, وہ یہاں رہتے یا نہیں رہتے نہیں معلوم. آپ لوگوں تک ان تک آپ لوگوں کی رسائی ہے یا نہیں؟ کل ووٹ لینے آئیں گے تو تصویریں تو نکال کے رکھ لیں کہ بھائی یہ رکھ لو, یا ان کے گھر میں ایک تصویر بھیج دیں کہ یہ کیا. یہ واجب کفائی, یہ بیماریوں کی جڑ ہے, یہ سب پر واجب ہے. اتفاقاً تین دن پہلے ایک ذمہ دار شخص کو میں ملا اور میں نے خود جا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, تم لوگ پھر کل آتے ہو کہ جناب ہمیں ووٹ دو, ہمیں سہارا دو, تو اس وقت پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ تو یہ واجب کفائی تھا, ہم نے بھی کوشش کی, آپ بھی کوشش کرو. واجب کفائی ہے کہ اگر ایک ایسا کام ہے جو ہونا ضروری ہے لیکن ایک شخص پہ معین نہیں, جتنے شخص اس کو انجام دے سکتے ہیں اگر وہ انجام دے دیں تو باقیوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. لیکن اگر وہ افراد جو ذمہ داری پورا کر سکتے ہیں ذمہ داری پورا نہ کریں تو پھر سب پر وہ واجب عینی ہو جاتا ہے. جس کی مثال وہ کہاں میت کی دیتے ہیں کہ ایک میت پڑی ہوئی, غسل میت, کفن دینا اور دفن کرنا جو ہے, نماز اور دفن جو ہے, یہ واجب کفائی ہے, واجب عینی نہیں ہے. یعنی ہر ایک پر واجب نہیں کہ جا کے اس کو غسل و کفن دے اور دفن, واجب کفائی. کچھ لوگوں نے اگر یہ کام کر لیا تو باقی لوگوں سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی. تو یہاں پر اگر والدہ منع کرتی ہیں اور واجب کفائی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر واجب عینی ہے تو پھر آپ نہیں رک سکتے ہیں. وہاں پر پھر اطاعت الہی کی منزل والدین یا والدہ کے اس سے اوپر آ جائے. تو جب بھی ہم وبالوالدین احسانہ کا جملہ پڑھیں تو اس میں صرف اطاعت کی منزل کا نہ سوچے کہ ہم انہیں منع کیا مت جاؤ تو نہیں گئے, منہ بنا کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یہ مت کرو, نہیں کی اطاعت تو ہو گئی نا, انہوں نے کہا آپ یہاں مت جائیں, آپ نہیں گئے, آپ بیٹھ گئے, منہ بنا کے بیٹھے ہیں. نہیں, منہ بنانے کا بھی حق نہیں ہے, آرام سے ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے جیسے ایک نارمل انسان رہتا ہے. وہ بھی والدین احسان. اب یہاں پر ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ آیا والدین احسانہ تو والدہ کا حق زیادہ ہے یا والد کا حق زیادہ ہے؟ مختلف روایتوں میں جو چیز ہمیں ملتی ہے اس میں یہی ملتی ہے کہ والدہ کا حق زیادہ ہے. وہ حدیث مشہور ہے, شخص آیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم ہے, میں کس کو دوں؟ کہا جو تم اپنے والدہ کے ساتھ اچھائی کرو. تین مرتبہ والدہ کے لیے کہا, چوتھی مرتبہ والد کے لیے کہا. دو وجہ ہو سکتی ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ والدہ جتنی زحمت اٹھاتی ہے والد اس کی زحمت نہیں اٹھاتے. پیسہ کمانا, باہر جانا آنا زحمت ہے لیکن اس میں آرام بھی ہے, لیکن گھر کی چار دیواری میں قید رہ کر 9 مہینے بچے کو پالنا, 2 سال بچے کو دودھ دینا, اور اس کے بعد پھر بھی ابھی پلتے پلتے ٹائم لگتا ہے, یہ ساری ذمہ داری ایک طرح سے قید مشقت کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے. اس لیے ماں کا حق زیادہ. ایک سوال یہاں پر آتا ہے, یہ عجیب بات ہے کہ تین مرتبہ والدہ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے, ایک مرتبہ والد کے ساتھ, لیکن جب قضا نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو والد کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے, والدہ کی قضا نماز سوال ہے. اور بالکل صحیح, یہ کیا ہوا کہ بڑے بیٹے پر والد کی قضا نماز ہے اور والدہ کا چیپٹر تو مسائل میں آپ دیکھ لیجئے, کہیں آپ کو نہیں ملے گا. خدا رحمت کرے آیت اللہ تفضیلی علامہ مقامو میرے استاد محترم اور مختصر قرآن، ان سے گفتگو میں ہم نے پوچھا کہ سر یہ کیا وجہ ہے کہ والد صاحب کا احسان کے لحاظ سے والدہ تین مرتبہ، والد ایک مرتبہ، لیکن جب قضا نماز کی بات آئی تو بڑے بیٹے پر والد کی قضا نماز ہے شرائط کے ساتھ، ماں کی قضا نماز ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ والد کی محبت اتنی زیادہ اولاد کے دل میں نہیں ہوتی جتنی والدہ کے دل میں ہوتی. جو چیز انسان خود اپنے احساسات کے ذریعے کر سکتا ہے شریعت نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن جو چیز وہ احساسات کے ذریعے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شریعت نے اس کو واجب قرار دے دیا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر آتا ہوں آپ. میں کہا دیکھو عزاداری ہے، چھوٹا بڑا بچہ جو بھی ہو عزاداری سب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ احساسات کے ساتھ کرتے ہیں. عزاداری میں چندہ دینا ہے تو سب دیتے ہیں، کوئی خمس نہیں استعمال کرتا. حضرت رب البیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کسی نے اجازے کا لیٹر بھیجا کہ ہمیں امام بارگاہ بنانے کے لیے خمس استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس زمانے میں خدمت میں ہوتے تھے ان کی، تو لیٹر سامنے آیا. مجھے آقا اس کا کیا جواب ہے؟ کہا ان سے کہہ دو کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کریں گے اور یہ کام کریں گے، ان کو خمس کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ عادت مت ڈالو کہ عزاداری میں خمس استعمال کیا جائے. آپ دیکھیں عزاداری میں خمس کہیے گا، احساس کیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہوتا بھی ہے تو ایک شمع آٹے میں نمک برابر. عزاداری میں لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. میں نے ایک اندازہ لگایا، ہزار مجلسیں ہوتی ہیں روزانہ کراچی میں، ہزار مجلسوں میں اگر ہر ذاکر کو ہزار روپے بھی دیے گئے کتنے ہو گئے؟ اقبال بھائی تھوڑا کیلکولیٹ کر لے، ایک ملین ہو گیا نا، اور دس دن میں کتنے ہو گئے؟ سو ملین ہو گئے نا. ہاں دس دن میں سو ملین، دس ملین لگا لیں، چلیے دس دن میں دس ملین، دس ملین روپے. یہ تو چھوٹی چھوٹی مجلسوں کا ہم لگا رہے ہیں، یہ لوگ ہم سے دیتے ہیں. کہاں سے دیتے ہیں؟ اپنی جیب میں، شوق سے، محبت سے، فداکاری کے. نہیں امام حسین پورا سال ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ جب محرم میں آئے گا تو کہیں مجلس میں، نیاز میں، نظر میں، شربت میں، جو بھی انسان دے دیں گے. لیکن جب مسجد بنانے کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ کہیں مدرسہ بنانے کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ جناب خمس کا اجازت ہے آپ کے پاس. کیوں ہے یہ؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی خواہش، اپنی فطرت، اپنے شوق سے کرتا ہے، اور اس شوق کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی حد نہیں. اگر آپ دیکھیں عزاداری میں جتنا خرچ ہوتا ہے اور مدرسے اور مسجدوں میں جتنا خرچ ہوتا ہے، حالانکہ دونوں الگ نہیں ہیں، لیکن ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ مسجد اور مدرسوں کو ایک طرف رکھ دیا، عزاداری کو الگ کر دیا، غلط کیا. لیکن جب اخراجات کی آپ صورتحال دیکھیں تو سال بھر کے اخراجات مسجد اور مدرسوں میں اپنی جگہ پر، پورے دو مہینے اور آٹھ دن عزاداری پہ اخراجات اپنے طور پر، اور وہ اخراجات اکثر بالقط. یہ کیا ہے؟ انسان اپنی جیب سے، اپنے مال سے دیتا ہے، امام زمانے کے مال سے نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ دیکھو والدین کے مسئلے میں بھی یہی کہ والد کی محبت اتنے دل میں نہیں ہوتی. اب اس نے محنت تو کی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اجر اور بدلہ تو دینا ہی ہے، تو قضا نماز بیٹے پہ رکھ دی کہ کم از کم اگر کچھ رہ گئی تو اس کو کور کر دیں. لا محالہ والدہ کی محبت اتنی ہوتی ہے دل میں کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میری والدہ کے کچھ روزے، جس بچے کو اپنے والدین سے محبت نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں، فطری طور پر محبت رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سوچے کہ میری ماں کی قضا نماز ہے، میری والدہ کے قضا روزے، قضا حج ہے، یا جو بھی قضا ہے، وہ اپنی محبت میں کر جائے گا، اور اس محبت کی وجہ سے جب کرے گا تو اس کو واجب کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ والدین کے مسئلے میں والد کا اپنا ایک احترام ہے، اپنا حق ہے، لیکن والدہ کا جتنا حق ہے والد کا اتنا حق نہیں ہے. اگرچہ کہ دونوں کے بارے میں ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو پھر ان کے سامنے تم اف بھی مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھاڑو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ قول کریم سے بات کرو. اس کو میں کل کنٹینیو کروں گا، لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں اور گفتگو کو نتیجے تک پہنچا دوں کہ آیت یہ کہہ رہی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے پہنچ جائیں بڑھاپے تک، کِبَر
فلا تقل لهم اف، تو ان کو اف مت کہنا. اس کا مطلب ہے جب تک بوڑھے نہیں ہوئے تب تک اف کہتے رہو. ظاہری ترجمہ یوں نکلتا ہے کہ جب سورج نکلے، جب سورج ڈوب جائے تب افطار کرو، لیکن جب تک سورج نہیں ڈوبا تب تک افطار نہیں کرو. یہاں پر اس طرح سے نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم کسی مرحلے پہ بھی مت کرو، لیکن اب جب بڑھاپے کا موقع آ رہا ہے تو اب زیادہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مت کرنا. یعنی ایسا نہیں کہ 10-12-14 سال کا نوجوان ہے اور ماں باپ بھی 40-50 سال کے ہیں تو یہ جو چاہے جس طرح چاہے بدتمیزی کرے، جس طرح چاہے اسے بات کرے، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو بولے اب، کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق آپ 90 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، ہو سکتا ہے باپ اس وقت پھر جوان ہو، ماں خود اتنی ہمت سے رہتی ہو کہ بوڑھی نہ نظر آئے، تو بولے جب بوڑھے ہوں گے تب. نہیں، شروع سے ہی جس دن تم دنیا میں آئے تب سے ہی تم ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آؤ، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تب بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا. پالنے والے ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت اس راہ میں آنے والی مشکلات کو آسان فرما دے. پالنے والے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی صحیح معنی میں فضیلت اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، معارف دینی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو جو مومنین جہاں جہاں نیک کام کر رہے ہیں ان کی تائید فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نابود فرما دے. ملک ایک بہت حساس مرحلے سے گزر رہا ہے. پالنے والے بحق محمد والے محمد اس ملک کی حفاظت فرما. اس کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو نابود فرما دے. جمہوری اسلامی، حزب اللہ لبنان، عراق کے مومنین، افغانستان کی مومنین، جہاں جہاں کشمیر کی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اے رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہم سب کی عاقبت میں خیر فرما دے. اے رب العزت اس ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے تمام مومنین مومنات کے مسائل کو حل فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی دلی حاجات کو روا فرما دے. پالنے والے بحق محمد والے محمد اس مہینے کی برکت سے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم شیر علی جیورات، مرحومہ مریم بائی گانجی بھائی اور تمام مومن مومنات اور شہداء صلاح کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.